بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین سلام علیکم. سرزمین علم و اجتہاد قم سے پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں جس میں ہم علم امامت کے سلسلے میں بحث و گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جسے عالی جناب مولانا سید محمد غضنفر فائزی صاحب اس سلسلے میں اپنے بیانات سے ہمیں نواز رہے ہیں. وہ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں, آپ کے سامنے ہیں عالی جناب مولانا سید محمد غضنفر فائزی صاحب. السلام علیکم قبلہ, بہت بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں بھی تشریف لائے. حسب معمول پہلے پچھلے پروگرام کا خلاصہ بیان کر دیجیے, اس کے بعد اپنے آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین وهو خیر المعین, نعم المولا ونعم النصیر. جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ بحث ہماری آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. سورہ رعد کی آخری آیت کے بارے میں ہماری گفتگو جاری تھی, اور اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے موضوعات کو بیان کیا کہ سب سے پہلے وہ کافر جنہوں نے آ کر پیغمبر اکرم کا انکار کیا وہ لوگ کون تھے, پھر ان کے انکار کا انداز کیا تھا, ان کا لہجہ کیسا تھا. تیسرے نمبر پر ہم نے کہا کہ شاہد, یہاں پر جو شاہد لایا جائے تو شاہد کی اسلام میں کچھ شرائط ہیں. ایسا نہیں کہ جو بھی آ کر جس موضوع میں بات کرے اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے. بہت ساری شرائط ہیں, اور 8 شرائط ہم نے جب بیان کی جو شیعہ و سنی میں مشترک ہیں, اور نامی شرط ہم نے اضافہ بیان کی کہ جو ہمارے مذہب میں اضافی شرط ہے جو اہل سنت کے ہاں نہیں ہے. تو 8 یا 9 شرائط شاہد کے اندر ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد آج ہماری بحث جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس موضوع میں
آگے,
جو آج ہماری بحث ہے وہ شاہد اول کے موضوع میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بحث شروع کریں گے.
بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ رہا پچھلے پروگرام کا خلاصہ, تو ہم اپنے پروگرام کا آج آغاز کرتے ہیں اس ابتدائی کیپشن کے بعد, ملاحظہ کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کفا باللہ شہیدم بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. اس آیت کے ذیل میں علامہ طبرسی اپنی تفسیر مجمع البیان میں اس آیت کے بارے میں 3 نظریے بیان کرتے ہیں. نمبر 1, ومن عندہ علم الکتاب سے مراد خود خداوند متعال کی ذات ہے, اور اس اعتبار سے در حقیقت یہ جملہ عطف تفسیری ہے اللہ کے لیے, یعنی شہادت دینے والا اللہ ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں یہ نظریہ درست نہیں, اس لیے کہ عطف میں اصل تعدد ہے اور معطوف ایک نئے مطلب کے بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور عطف تفسیری خلاف قاعدہ ہے. اس کے علاوہ ومن عندہ علم الکتاب کا اللہ پر عطف کیا جانا صفت کا موصوف پر عطف کرنا ہے جو درست نہیں.
ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے ومن عندہ علم الکتاب کی تفسیر کے سلسلے میں. قبلہ پچھلے پروگرام میں جو شاہد کے صفات بیان ہوئے, اور اس کے بعد یہ بھی بیان کیا کہ شاہد اور شہید میں جو فرق ہے کہ شہید مبالغے کے لیے آتا ہے, یہاں پر آج سوال یہ کرنا ہے. البتہ ہمارا محور, ہماری گفتگو کا محور وہ شاہد دوم ہے, وہ ومن عندہ علم الکتاب ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ومن عندہ علم الکتاب کی شہادت کے شرائط کو ہم سمجھیں, ہم پہلے شاہد اول کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کی شہادت کی نوعیت کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کی شہادت کی نوعیت کس طرح کی ہے, اس کے صفات کیا ہیں, تاکہ ہم اس کے بعد تطبیق کر سکیں کہ آیا شاہد اول میں جو صفات پائے جاتے ہیں کیا وہ شاہد دوم بھی قابل مطابقت ہیں یا نہیں ہیں. تو سب سے پہلے شاہد اول کے سلسلے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں.
نص قرآن کریم ہے کہ شاہد اول اس باب میں قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم, یعنی سب سے پہلا جو شاہد ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور نہ صرف اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شاہد ہونے کا اعلان کیا، بلکہ اس کے علاوہ سات اور مقامات ہیں جن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاہد ہونے کا اعلان کیا یعنی یہ جملہ مبارک جو ہے یہاں پر تھوڑے بہت اضافے کے ساتھ، یہاں پر ایک حصہ اس میں اضافہ ہوا کہ من عندہ علم الکتاب اضافہ ہوا، لیکن جو پہلے والا حصہ ہے کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، یہ قرآن کریم میں آٹھ مقام میں استعمال ہوا ہے کہ ان آٹھ مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شاہدیت کا اور اپنے شہید ہونے کا، اپنے شاہد ہونے کا اعلان کیا ہے کہ میں اپنے رسول کی رسالت کا گواہ ہوں. اب ظاہر ہے کہ ہم نے پہلے شاہد کی جو شرائط ہیں ان میں سے شرط جو اگرچہ آٹھ شرائط ہیں، نو شرائط ہیں، لیکن ان شرائط میں سے جو ایک اصلی ترین جو شرط ہے وہ یہ کہ شاہد کو اسلام میں اس شخص کو شاہد بننے کا حق دیا ہے کہ جو اس واقعے کا عینی گواہ ہو.
عینی گواہ جی،
اگر عینی گواہ نہ ہو
یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھا،
آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، چاہے سارے محلے والے کہیں، چاہے سارے شہر والے کہیں، چاہے اس کا باپ کہے، چاہے اس کی ماں کہے، چاہے اس جو بھی کہیں، مولانا صاحب کہیں یا محلے کے امام جماعت کہیں، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس چیز کے بارے میں، ایک معمولی سی چیز کے بارے میں شہادت دے. یہ ہے اسلام کے اندر ایک ادنا سے ادنا چیز کے اوپر شہادت دینے کا اصول اور طریقہ. لہذا مثلا ایک معمولی سی یہ کاغذ ہے، فرض کریں ایک کاغذ ہے، کوئی قیمت والی چیز نہیں ہے، لیکن جب اس کے اوپر شہادت دینے کا موضوع آئے گا تو آپ اس وقت شہادت دے سکتے ہیں کہ جب اس نے جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ یہ کاغذ میں نے خود خریدا تھا اور یہ کاغذ میرا ہے. ورنہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس معمولی ترین چیز کے اوپر بھی شہادت دیں.
جی
اب یہاں پر آئیں، ایک طرف اللہ رب العزت کی شاہدیت کا اعلان ہے اور دوسری طرف خود اللہ رب العزت نے جو جس اللہ نے آٹھ مقام میں صرف اپنی شاہدیت پر اکتفا کیا ہے
جی،
اس اللہ نے یہاں پر اپنی شاہدیت کے ساتھ ساتھ
من عندہ علم
الکتاب کو بھی یہاں پر ضمیمہ کیا
جی.
ہم تو نہیں بنا رہے، ہم کسی کو نہ داخل کر سکتے ہیں نہ ہم کسی کو خارج کر سکتے ہیں، یہ اللہ رب العزت جو اس نے آٹھ مقام، اگر وہ چاہتا تو یہاں پر بھی کسی کو بیان نہ کرتا، جس طرح وہاں پر باقی سات مقام میں اللہ تعالیٰ نے کفا باللہ شہیدا، میں خود کافی ہوں، میرے ہوتے ہو کسی کی کیا ضرورت ہے
جی.
تو لیکن اسی اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی حکمت تامہ اور اپنی مصلحت الہیہ کے مطابق
جی.
اس نے یہاں پر کیا کیا، ایک اور شاہد کو بھی اضافہ کیا، ممن عندہ علم الکتاب جی. یہ ہو گیا ایک حصہ. اب آئیں، آپ نے کہا شاہد اول، شاہد اول کے اندر جو شہادت کی جو تمام شرائط ہیں وہ یہاں پر ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی ذات وہ کیا ہے، یعنی ہر چیز کا سے علم رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر حاضر و ناظر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کوئی کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی علم سے، اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے غائب ہو.
ہاں
لہٰذا اللہ تعالیٰ تو رسالت کا بھی عینی شاہد ہے، ہر چیز عطا کرنے والا ہے، وہ عینی گواہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اندر نمبر دو، شاہد کے اندر جو رکن اصلی ہوتا ہے اس کی صداقت رکن اصلی ہوتا ہے
جی.
اور اللہ رب العزت کی صداقت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی صداقت کا دو مقام میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا
جی.
شاہد کے اندر صداقت ایک اصلی پایا ہے، اگر شاہد جھوٹا ہو
جی.
جھوٹے آدمی کو تو اسلام ہرگز شہادت کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ جھوٹے آدمی اگر شہادت دے گا اس کو وہیں پر 80 کوڑے تک مارنے کا اختیار ہے، بلکہ 99 کوڑے مارنے تک اختیار ہے قاضی کو. تو شاہد اول کی جو شرائط ہیں یہ کہ عینی گواہ ہیں، نمبر دو سب سے زیادہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا
جی.
اللہ سے بڑھ کر اچھی بات کرنے والا کون ہے
جی.
اچھے گفتگو کرنے والا کون ہے، تو یہ صداقت ہوگی
جی.
تیسری چیز، یعنی اللہ رب العزت کے ذات مبارک کے اندر جو ایک اللہ نے یہاں پر اپنی شہادت کے بارے میں ایک اعلان کیا ہے کہ ایو شین اکبر شہادت، ایو شین، اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ سب سے بڑا شاہد کون ہے، قل قل اللہ شہید بینی و بینکم، یعنی اکبر شہادت، سب سے بڑا شہادت دینے والا اللہ رب العزت ہے. خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کی عظمت کو بیان کیا کہ میں، مجھے معمولی نہ سمجھے، میری شہادت کائنات کی ہر چیز سے بالاتر ہے. جب میں کسی کے بارے میں کہہ دوں تو پھر اس کے بعد کسی قسم کی کوئی گفتگو کا اور قول و مقال کا کوئی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اکبر شہادت ہے. قل ای شین اکبر و شہادتن قل اللہ, اللہ ہر چیز کے سے شہادت دینے میں بالا تر, یہ شاہد ہے بلکہ ہم عظمت اور اس کی جو اس مقام میں جو حیثیت حاصل ہے اس مقام میں شہادت میں اس کو ہم. پھر شاہد کی جو ایک شرائط میں سے,
معاف کیجیے گا یہاں پر ایک فون ہے لائن کے اوپر, ایک ناظرین معزز یہاں پر ہیں تو پہلے ان سے مل لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
ہلو.
جی ہلو, السلام علیکم.
السلام علیکم, میں امان اللہ جعفر. ہلو.
جی فرمائیے.
امان اللہ بول رہا ہوں, ڈیر اسماعیل خان سے میرا تعلق ہے. یہ دوسرے شاہد میں علم الکتاب کی صفت بیان کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟
اچھا, یعنی دوسرے شاہد میں علم الکتاب کے تکرار کی کوئی خاص وجہ؟
جی جی,
یہی آپ کا سوال ہے.
علم الکتاب جو کہا گیا ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟
اچھا اچھا, اور کوئی سوال؟
جی بس یہی.
بہت بہت شکریہ آپ کے فون کا. جی تو انشاءاللہ آپ کے فون اور آپ کے سوال کا بھی جواب دیا جائے گا,
گفتگو میں ان کا جواب دیں گے
دے دیں گے جی,
تاکہ ہمارے تسلسل میں خرابی نہ ہو.
جی ٹھیک ہے, تو ابھی ہم شاہد اول کے شرائط
یعنی بیان کریں اور انشاءاللہ تعالی اس بات پہ بھی آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ مہم چونکہ اصلی جو بحث ہے ہماری وہ اسی
علم الکتاب ہی کی بحث
ہے. جی تیسری جو صفت ہے شاہد کے اندر, وہ اس کی حقانیت ہے کہ شاہد کیا ہونا چاہیے, وہ حق بات کرے اور کسی قسم
کی صداقت سے الگ چیز ہے.
یعنی حقانیت یہ ہوتی ہے کہ صداقت بالآخر کافر بھی سچا ہو سکتا ہے, اما کافر حق نہیں ہو سکتا ہے. اما یہاں پر کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ حقانیت صداقت بھی ہے اور حق بھی ہے. تو کافر مگر کوئی جھوٹ بولتے ہیں, سارے کفار جھوٹ بولتے ہیں, یعنی وہ بھی بہت سارے سچ بولتے ہیں, کبھی زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا, لیکن حق نہیں ہے, کیا باطل محض ہے. لہٰذا اس اعتبار سے ان میں آپس میں, اور اللہ تعالیٰ کیا ہے, حق کے محض ہے. اب آئیں یہاں پر, اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنے مقابل میں ایک اور شاہد کو بھی اپنے پائے میں اور ہم پلہ قرار دیا, ایک رسالت کے باب میں شہادت دینے کے لیے ایک اور ہستی کو اپنا ہم پلہ قرار دیا.
البتہ اگر ان کے سوال جو بھی انہوں نے فون کیا تھا, علم الکتاب کے تکرار ہونے کی ضرورت ہے, شاید میرے خیال سے یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ اگر خداوند عالم شاہد بن سکتا ہے اور وہ شہادت کے لیے کافی ہے, تو پھر علم الکتاب کی شہادت کی مزید ضرورت کیا ہے؟
من عند علم الکتاب
شاید یہی کہنا چاہ رہے
ہیں. جی جی ہاں ٹھیک ہے, ہم بیان کرتے ہیں. تو پہلا یہ شاہد یعنی جو اللہ تعالیٰ نے خود کہا نا, ہم نے تو اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جب سات مقام میں کہا قل کفا باللہ شہیدان, تو وہی اللہ یہاں پر بھی نہیں کہہ سکتا کفا باللہ شہیدان, وہ کہہ سکتا تھا, لیکن اس نے یہاں پر اکتفا نہیں کیا, بلکہ اس آخری مقام میں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ ایک اور ہستی کو بھی شامل کیا ہے. وہ کون ہستی ہے کہ من عندہ علم الکتاب, وہ ہستی ہے کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے.
جی
یہ ہو گیا, یعنی ہم اپنی طرف سے نہ کسی کو اضافہ کر رہے ہیں, نہ ہمیں حق حاصل ہے اس باب میں کہ ہم اگر ہم کی ایک ذرہ برابر آگے بڑھیں تو ہم کافر ہو جائیں, اگر ایک ذرہ پیچھے بھی رہیں تو ہم کافر ہو جائیں. نہ ہم کسی کو بنانے کا آگے, نہ کسی کو نکالنے کا آگے. جب اللہ رب العزت یہاں پر کسی کو شاہد بنا رہا ہے اور اپنے مقابل میں اللہ تعالیٰ اپنے ہم پلہ قرار دے رہا ہے, تو ظاہر ہے جو شاہد اول کی صفات ہوں گی شاہد دوم کے اندر بھی وہ ہونے چاہیے.
جی
چونکہ رکن اصلی ہم نے کہا شہادت کے باب میں کیا ہے, وہ اس کے عینی گواہ ہونا, چشمدید گواہ ہونا چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ تو چشمدید گواہ ہے, ہر چیز کا چشمدید گواہ ہے, اس کے جو مقابل والا من عندہ علم الکتاب بھی چشمدید گواہ ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ جب اللہ اس کو بنا رہا ہے تو حتماً کیا ہونا چاہیے اس کو,
بھی
نہ اللہ تعالیٰ
عینی گواہ ہونا چاہیے.
اللہ تعالیٰ کہیں کسی چیز کی مبالغہ نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے. لہذا یقیناً وہ ہستی ایسی ہونی چاہیے کہ جو جس طرح سے اللہ رب العزت رسالت کے باب میں عینی گواہ ہے, وہ ہستی بھی کیا ہونی چاہیے, عینی گواہ ہونے چاہیے.
جی
کیونکہ بنانے والا کون ہے, اس کی شاہدیت کو کون تسلیم کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, میں تو نہیں کر رہا, یا آپ تو نہیں کر رہے, یا خود پیغمبر اکرم تو نہیں کر رہے, بلکہ اللہ تعالیٰ خود یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تم بتاؤ ان کو کہ میرے پاس دو شاہد, ایک میرا رب ہے اور ایک وہ ہستی کہ جس کے پاس عندہ علم الکتاب ہے, جیسے کہ ابھی سوال میں بھی پوچھا گیا اور میں انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر یہ دوسرا شاہد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی اس شاہدیت کے ہم پلہ قرار پا رہا ہے. ہم نے کہا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات صد کے مطلق ہیں, اور یہ جو شاہد ہے وہ میں جس کے پاس عند علم الکتاب ہے, یہ بھی صد کے مطلق کے اوپر فائز ہونا چاہیے.
جی
اس کی ذات میں بھی کبھی کسی قسم کا کذب نہیں ہونا چاہیے. وہ شاہد اول حق کے مطلق ہے, یہ شاہد دوم بھی کہا ہونا چاہیے حق کے مطلق, ایک لحظہ حق سے اس کو دور نہیں ہونا چاہیے. علی ما الحق والحق ما علی, ہاں یعنی ایک لحظہ بھی کبھی یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح وہ حق المبین اللہ تعالیٰ حق کے ماض ہے, اس کا جو ہم پھلہ ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے, حق کے ماض ہونا چاہیے, کبھی حق جدا نہیں ہونا چاہیے. لہذا پیغمبر اکرم دونوں طرف سے الحق ما علی و علی ما الحق, یہ ایسا نہیں ہے کہ دونوں طرف سے یعنی آپس میں ہمیشہ کی تلازم ہے, کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں. یعنی یہ تیسرے مقام پہ ہم نے کہا کہ شاہد اول عینی گواہ ہونا چاہیے, لہٰذا یہ شاہد بھی کیا ہونا چاہیے, عینی گواہ ہونا چاہیے. اور اس کے بارے میں ہمارے پاس وہ گواہ اور ایسے ثبوت موجود ہیں کہ علی ابن ابی طالب اولین لحظہ رسالت سے لے کر غار کے اندر, غار حرا کے اندر جب پیغمبر اکرم عبادت کے لیے تشریف لائے, اس لحظے سے لے کر علی ابن ابی طالب پیغمبر اکرم کی وفات تک ایک سانس بھی پیغمبر اکرم سے جدا نہیں ہوا. ہر حال میں علی ابن ابی طالب پیغمبر اکرم کے ساتھ تھے, اولین وحی سے لے کر آخرین وحی تک پیغمبر اکرم کے ساتھ تھے. لہذا وہ تمام کے تمام حقائق جو نبوت کے لیے لازم تھے, علی ابن ابی طالب ان حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. وہ نمونے, وہ عبداللہ ابن سلام کی طرح نہیں ہے کہ آگے سوال کرے, تحقیق کرے, پوچھ پڑتال کرے اور پھر بعد میں اسلام لائے, یا مثلا دیگر لوگوں کی طرح
جی.
یہ خود حقانیت کو دیکھ رہا ہے, اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو. نبی اگر نہیں دے تو اس وقت بھی ان نبوت کے آثار کو دیکھتے تھے اور انتظار میں تھے. لہذا حضرت خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو آج اعلان کریں, میں تو 10 سال پہلے سے آپ کو نبی مان رہی ہوں. تو یہ ان کے سامنے عینی گواہ ہیں وہ رسالت کی حقانیت کے. اب آئے جو ہمارے دوست نے سوال کیا کہ علم الکتاب جو یہاں پر, یعنی نہ رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ نے دخالت دی ہے
جی,
نہ قوت جسمانی کو, نہ شجاعت کو, نہ مثلا جو سچا ہونے کو, نہ مثلا کسی اور صفت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں نبوت کے اس بات کے اندر دخیل قرار نہیں دیا, فقط اور فقط کس عنوان کو یہاں دخیل قرار دیا ہے کہ کون شاہد بن سکتا ہے میرے حبیب کا اور میرے رسول کا کہ جس کے پاس کیا ہو
علم
الکتاب, وہ شاہد بن سکتا ہے. یہ علم الکتاب کیا ہے؟ علم الکتاب, آیا کتاب سے مراد تورات ہے, کتاب سے مراد
یعنی انہوں نے جو سوال کیا ہے اس سے آپ مراد یہ لیتے ہیں کہ ان کی مراد یہ ہوگی کہ یہاں پر علم الکتاب کی حیثیت کیا ہے؟
ہاں حیثیت کیا ہے کہ جس کی وجہ سے
اللہ شاہد ہونے کے اعتبار سے,
شاہد بنانے کے لیے اللہ تعالی نے کیا اس کو معیار قرار دیا؟
جی
معیار کیا ہے, کیوں میں نے اس کو شاہد بنایا ہے؟ چونکہ اس کے پاس علم الکتاب ہے, نہ کہ یہ دنیا کا بہت بڑا طاقتور انسان ہے, یا مثلا یہ بہت بڑا صابر انسان ہے, یا بہت بڑا شجاع انسان ہے. نہیں, اس وجہ سے میں اس کو شاہد نہیں بنا رہا ہوں, بلکہ اس شاہد بنانے کی وجہ کیا ہے, چونکہ اس کے پاس علم الکتاب ہے لہٰذا میں شاہد بنا رہا ہوں. بس یہاں سے معلوم ہو کہ رکن اصلی جو اس شاہد دوم کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ علم الکتاب. اب اس علم الکتاب کی حیثیت کیا ہے؟
جی
اب ہمیں اس کو سمجھنا جی کہ علم الکتاب اگر اس کو حاصل ہو تو اس کو کیا قدرت حاصل ہوتی ہے کہ یا اگر آ کر یہاں پر انبیاء کی نبوتوں کو اس بات کریں, اس کو کیا قدرت حاصل ہوتی ہے علم الکتاب کی وجہ سے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں چلنا پڑے گا سورہ نمل کی طرف. جناب سلیمان نبی سلام اللہ علیہ بڑے اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی تھے, اور وہ داستان بلقیس جو ہے, وہ بلقیس کے آنے کی داستان قرآن کریم میں سورہ نمل کے اندر ہے کہ جب بلقیس مسلمان ہو کے وہ یمن سے چلی اور فلسطین میں, موجودہ فلسطین کی طرف آ رہی تھی, تو اس وقت حضرت سلیمان نے کہا کہ قال یا ایہا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین.
ہاں اس سے پہلے کہ یہ جناب سلمان کا آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں, ہم بیچ میں لیں چھوڑا سا
علم کتاب کی وسعت کیا ہے میں ان شاء اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہوں.
تو ناظرین اس سے بریک کے بعد آپ دیکھیے کہ علم الکتاب کی حیثیت کیا ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.
ناظرین علم الکتاب کی حیثیت اور اس کی عظمت کو بیان کرنے کے سلسلے میں سورہ نم سے جناب سلمان نبی کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں علی جناب مولانا سید غضنفر فائزی صاحب.
تو ہم نے عرض کیا کہ سورہ نمل کے اندر وہ حضرت سلیمان کی داستان ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں یہ کہا کہ ایوکم یاتینی بعرشیا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ یمن سے بلقیس کا تخت کون میرے سامنے لا سکتا ہے. تو وہیں دربار کے اندر ایک بڑا اچھا صالح جن تھا، عفریت من الجن، قرآن کریم کی تعبیر ہے، قال عفریت من الجن انا آتی کا بہی قبل ان تقوم من مقامک، ہاں کہ میں آپ کے یہاں اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے، یعنی آپ دو تین گھنٹے تو آپ یہاں پر رہیں گے نا، حضرت جب وہ بیٹھتے تھے شاید صبح سے شام تک وہاں پر ان کے جلسہ ہوتا تھا، تو آپ کے اس جلسے کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میں اس کو یمن سے لے آؤں گا. یعنی واقعی ایک بہت بڑی قدرت مند ایک ذات ہے کہ اتنا پرواز کرے، دو تین ہزار کلومیٹر جائے اور وہ بادشاہ کا تخت لے کے آئے. بہت بڑی قدرت ہے اس کے اندر. لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر بنی آدم اور بنی جن کی عظمت کو بیان کرنا تھا کہ یہ علم آدم الاسماء کلہا کا جانشین یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی قدرت بھی یہاں پر انسانوں کے سامنے معلوم ہو. تو حضرت کے دربار میں جنہوں نے کبھی یہ دعا نہیں کیا تھا، حضرت آصف بن برقیہ وہاں پر موجود تھے، اور قرآن کریم کی آیت یہ ہے، وقال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک.
یہ بھی قرآن کی خوبصورتی ہے کہ نام کے بجائے اس صفت سے یاد،
صفت معیار صفات ہے. قال الذی عندہ علم من الکتاب، یعنی کتاب کا تھوڑا بہت اس کے پاس علم تھا. حضرت سلیمان کے پاس کیا علم تھا؟ حضرت سلیمان کو جب اللہ تعالیٰ نے سورہ حمد کی بسم اللہ یاد کروائی تو حضرت سلیمان نے کہا، یا اللہ یہ میرے نظر میں عزیز تر ہے میرے اس تمام تاج و تخت سے، یہ ہے سلیمان نبی اور اس کا جو وزیر ہے اس کی کیا منزلت ہوگی. تو اس کے بعد جس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا بہت علم تھا، اس کو یہ قدرت حاصل ہوئی کہ کائنات کے اندر کتنا تصرف کریں کہ 2000 کلومیٹر ہاتھ کو اس طرح کریں اور 2000 کلومیٹر جو ہے وہ دوبارہ واپس آئے، اور ایک پلک جھپکنے میں وہ کیا کرے، اس سارے کام کو انجام دے دے. اتنے بڑے تخت کو لا کے حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا پلک جھپکنے سے پہلے. کب لائیں ارتدا لے گا، ابھی یہ پلک مان کے کھل کے بند ہوئی نہیں ہوئی ہے کہ پہلے لا کے رکھ دیا. فلم مراؤ مستقر رنندہ ہوں قال ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے شہادت دی کہ میرے سامنے یہ تخت کیا ہے آ گیا. یعنی اس کو ایک کتاب کے کچھ چیزوں کا علم ہونے کی وجہ سے اس کو اتنی قدرت حاصل ہو گئی کہ کائنات کے اندر کیا کر سکتا ہے، اتنا بڑا تصرف کر سکتا ہے کہ زمین گویا ہم یہ اب کس طرح سے ہم بیان کریں کہ شاید زمین جھک گئی، ہاں، اور وہ حضرت سلیمان کا وہیں پر جو حضرت آصف کا ہاتھ جب وہ کیا ہوا تخت اوپر پڑ گیا، یا جس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وہ عمل انجام دیا. یعنی ایک علم من الکتاب کا جو مالک ہے وہ کائنات کے اندر اتنا بڑا تصرف کر سکتا ہے. اور یہ ہستی یہاں پر کون سی ذات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ شہادت دے رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا یا رسول نہیں کہہ رہا بلکہ خود اللہ تعالیٰ یہ کہہ، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب.
جی،
پوری کتاب کا علم اس ذات کے پاس ہے. اب اس کی قدرت، اس کی شوکت، اس کی حیبت کیا ہوگی، یہ اللہ ہی جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے. ہاں، کہ اس کے پاس کیا، جب ایک معمولی ترین آصف سلیمان نبی کا شاگرد جو اول العزم نبی نے، اس کے والد حضرت سلیمان کے جو والد تھے حضرت داود، وہ صاحب کتاب تھے، حضرت سلیمان تو ان کے شاگرد تھے اور شاگرد کا شاگرد، ہاں، اس کی کیا حیثیت ہے جس کو شاگرد سے اس نے شاگرد درس حاصل کیا ہے. ہاں، حضرت سلیمان شاگرد حضرت داؤد کے، حضرت داؤد صاحب کتاب ہیں، ان کے شاگرد کو کیا حیثیت حاصل ہے، جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے تیرے پاس ایسی ہستی موجود ہے جس کو علم الکتاب حاصل ہے. اب جب یہ موجود ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے، کیا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ یہ علم الکتاب، آپ یہاں دقت کریں کہ جو ہم نے بات کی کہ یہاں علم الکتاب کیا ہے اور اس کی وسعت کتنی ہے.
جی،
اس کو سمجھنے کے لیے ہم خود قرآن کریم کی طرف چلیں گے کہ یہ علم الکتاب کا دائرہ کتنا ہے، تاکہ ہم پتہ چلے کہ اس شخص کے پاس قدرت کتنی تھی اور یہ کائنات کے اندر کیسی کیسی تصرف کر سکتا ہے جو آصف بن برقیہ اور سلیمان نبی کی خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی.
جی،
جو تصرف میں تصور میں بھی نہیں آ سکتی، وہ قدرتیں اس کو حاصل ہیں.
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, یہ ہے نا, ہاں یہ اتنا بڑی ہستی تیرے پاس موجود ہے تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟
کسی معاف کیجیے گا, پھر ایک کال ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
ہیلو.
ہیلو السلام علیکم.
السلام علیکم. جی ایک میرا سوال تھا.
جی
یہ جو پیغمبر اکرم کی رسالت کے حوالے سے اس آیت میں یہ جو شہادت کی بات ہو رہی ہے,
جی
اس میں دو شہادتوں کا ذکر ہے.
جی
ایک اللہ کی شہادت,
جی
اور دوسری علم الکتاب کی شہادت.
جی
اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا کی شہادت رسالت کے اوپر کافی نہیں تھی کہ ومن عندہ علم الکتاب کی شہادت کی ضرورت
پڑی؟ جی
جی اس حوالے سے اگر تھوڑی توضیح دے تو مہربانی ہوگی.
اور کوئی سوال؟
اور کوئی سوال نہیں. جی
معاف کیجیے گا, آپ کا نام, آپ کہاں سے؟
میں کراچی سے علی بول رہا ہوں.
اچھا اچھا, بہت بہت شکریہ, خدا حافظ. جی
بہت بجا سوال ہے ان کا کہ جب ایک طرف اللہ رب العزت کی ذات جو اکبر شہادتن ہے اور اصدق و قیلن ہے, جو ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات یہاں پر بیان کیا, وہ قہار جبار سے ہماری بات نہیں ہے, رحمان الرحیم سے ہماری بات نہیں ہے, وہ تو ہے ہی, وہ تو ہے ساری قدرتوں طاقتوں کا مالک ہے, لیکن جو اصدق و حدیثن ہے, اصدق و قیلن ہے اور اکبر شہادتن ہے, جب وہ موجود ہے تو اب یہ دوسرے ذات کو مطرح کرنے کی اور یہاں پر لانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر قدرت ہر طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے مثلا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں اور بہت سارے نمونے اس کے لیے ہیں, ایک چھوٹا سا ایک نمونہ آپ کے لیے بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں شاید قرآن کریم کی کم از کم 20 آیات ہیں اس موضوع کے بارے میں کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, ان اللہ علی نصر حملہ قدیر, مثلاً نعم المولا و نعم النصیر, سب سے اچھا مولا وہ ہے اور سب سے بڑی مدد کرنے والا ہے, مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر,
جی
یعنی تمہارا اللہ اور اس کے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اس قسم کی آیات ہے, 20 آیات ہے قرآن کریم میں کہ سب سے بڑا مدد کرنے والا کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. مثلاً یہ ایک نمونہ. لیکن پھر بھی جب عملاً اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کی مدد کرنی تھی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ میں تو سب سے بڑا مددگار ہوں اور ومن نصر الا من عند اللہ, تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے, لہٰذا میں خود ہی یہاں پر ان کو جنا جنگ بدر کے اندر مثلا میں ساروں کو قتل کر دوں. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اگرچہ مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا ایک سلیقہ بنایا, ایک طریقہ بنایا. وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کی جنگ بدر میں مدد کرنے کے لیے کتنے ملائکہ بھیجے؟ سورہ آل عمران کے اندر ہے کہ 3,000 ملائکہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے. حالانکہ اللہ مدد کرنے والا کیا ہے؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد کرنے والا فقط اور فقط کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خود دخالت تو نہیں کی, ہاں خود دخالت نہیں کی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کو کس شکل میں نازل کیا؟
ملائکہ کی شکل.
اور نص قرآن کریم ہے, آیہ کریمہ, اذ تکون للمؤمنین علی یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے 3,000 ملائکہ نازل کیے اپنی مدد کو تحقق پہنچانے کے لیے اور تحقق بخشنے کے لیے. پس مددگار اگرچہ اللہ تعالیٰ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا ایک طریقہ بنایا, کس شکل میں؟
ملائکہ
کی شکل میں. یہاں پر بھی جیسے ہم نے کہا کہ قرآن کریم میں 8 مقام میں کفا باللہ شہیدن کہا ہے اور اکبر شہادتن اللہ تعالیٰ ہے, سب سے بڑا شہادت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, سب سے سچا ترین اللہ تعالیٰ ہے, حقانیت اللہ تعالیٰ ہے, حقانیت مطلق اللہ تعالیٰ ہے, سب سے زیادہ صادق القول اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنی شہادت کو عملی شکل میں مجسم کرنے کے لیے یہاں پر جس خدا نے ان 7 مقام میں خالی اپنی شہادت کو بیان کیا, تو وہ یہاں پر کیا مشکل تھی اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اللہ نے یہاں پر اپنی شہادت کو عینی شکل بخشنے کے لیے, جس طرح وہاں پر اپنی نصرت کو عینی شکل بخشنے کے لیے کس شکل میں نازل کیا؟ ملائکہ کی شکل میں. اپنی شہادت کو عینی شکل بخشنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ہستی کو یہاں معین کیا, ومن عندہ علم الکتاب. تو کوئی اس میں آپس میں کوئی تعارض نہیں, اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ اکبر و شہادتن ہے ہم مانتے ہیں, اصدق و شہادتن ہے, ہر تمام کمالات کا خالق ہے, وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے. لہذا
یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہاں پر کوئی نقص تھا یا اللہ تعالیٰ کی کوئی شہادت میں کوئی کمی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کسی اور سے مدد مانگی ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے اسی اپنی شاہدیت کو عینی شکل لوگوں کے سامنے, اللہ تعالیٰ تو آ کر نہیں شہادت دے گا کہ اے لوگوں میں آ گیا ہوں اب مان لو ورنہ میں ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں. جیسے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بدر کے اندر نہیں بولا کہ اے مشرکو اب مان جاؤ ورنہ میں آ گیا ہوں. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نصر نصرت کو اس شکل میں محقق کیا, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شاہدیت کو من عندہ علم الکتاب کی شکل میں محقق کیا ہے. لہذا یہاں پر کوئی ایسا نہیں کہ یہ موضوع کوئی اس کے ساتھ آپس میں کوئی کسی قسم کا ٹکراؤ
ہے. اس کا بھی اس بات سے بھی مرتبط ہو کہ جس انداز سے کفار نے انکار کیا تھا کہ جس لجاجت کے ساتھ,
وہ لجاجت دیگر مقامات میں نہیں تھی. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شدت اور حدت دیگر مقامات میں نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سادہ جواب دیا کل کفا باللہ شہیدان, میرے پاس ایک شاہد موجود ہے. اما یہاں پر چونکہ انداز مختلف تھا لہٰذا یہاں پر جواب بھی کیا ہوگا پھر ان باقی سارے مقامات سے عینی گواہ یہاں پر لانے کی ضرورت پیش ہوئی. جس طرح وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت ہونے کے باوجود عینی مددگار اللہ تعالیٰ نے 3000 ملائکہ بھیجے اور نازل کیے, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی طاقت کا ایک مظہر, ہاں جو ید اللہ ہے, جو ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو ید اللہ ہے وجہ اللہ ہے جو سارے کی صفات الہیہ کا مظہر ہے, اس کو یہاں پر شاہدیت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مجسم کیا کہ یہ میرے پاس موجود ہے یا رسول تمہارے پاس موجود ہے, لہذا آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
خب یہ تو رہا ہے وہ سوال کا جواب, لیکن ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ علم الکتاب یہاں پر اس کی کیا دخالت اور کیا حیثیت ہے.
ہم نے عرض کیا کہ اب یہاں پر مشخص کرنا ہے کہ وہ علم من الکتاب کا جو مالک, اس کو یہ قدرت حاصل ہے کہ کائنات کے ایک اتنے عظیم حصے کے اندر تصرف کر سکتا ہے. اور یہ قرآن کریم کا واقعہ کوئی مزاق یا تاریخوں کی داستانیں یا کوئی سٹوریاں نہیں ہیں, قرآن کریم کا یہ ایک صحیح ترین واقعہ ہے. تو جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے کہ علم الکتاب حاصل ہے, اس کی قدرت اور اس کی شوکت کیا ہوگی, اس کی طاقت کتنی ہوگی. اب چلتے ہیں ہم کہ علم الکتاب کی وسعت کیا ہے, خود قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں. کم از کم یعنی یہاں پر میں سر دس جو ہے وہ 3 آیات جو میرے سامنے ہیں وہ یہاں پر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ اس کی علم الکتاب کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکے. سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے, نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدا ورحمۃ وبشرا للمسلمین. یہاں پر ایک بہت مہم جو کلمہ ہے وہ تبیانا لکل, اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی جو تبیانا لکل شے, ہر چیز کا بیان اس کے اندر موجود ہے. بس یہ کتاب اتنا اس کا دائرہ وسیع ہے کہ جو اللہ رب العزت کے نص سے قرآن ہے کہ جس میں تبیانا لکل شے ایک آیت ہے. دوسرے نمبر پر قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ ہیں, لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کہ کوئی خشک تر کائنات کے اندر نہیں ہے جس کا تذکرہ کتاب مبین کے اندر نہ ہو. تیسرے مقام
اچھا یہاں پر ایک اس سے پہلے میں ایک سوال کر لوں کہ یہاں پر خود کتاب سے مراد کیا ہے.
اچھا میں وہ تیسری آیت بھی پڑھ لوں پھر میں کتاب کی توضیح دیتا ہوں.
ٹھیک,
تیسری آیت ہے قرآن کریم میں, وما فرطنا فی الکتاب من شیء, یہ علم اصول کے قواعد ہیں اور ادبیات عربی کے قواعد ہیں کہ یہ جو کلمات ہیں تینوں کے تینوں جو آیات ہم نے پڑھی ہیں 100% کلیت پر دلالت کرتی ہیں. یعنی من شے کا معنی بھی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں بیان نہ کیا ہو. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب کائنات, کسی خشک تر کوئی خشک تر ایسے نہیں کہ جس کا تذکرہ کتاب کے اندر مبین کتاب مبین میں نہ ہو. یا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شے, ہر چیز کا علم ہم نے اس کتاب کے اندر قرار دیا. یہ کتاب کا دائرہ کیا ہو گیا, یعنی یہ کتاب, میں یہ دوسرے الفاظ میں بولوں کہ اللہ تعالیٰ کی دو اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں, ایک کتاب تکوین ہے یہ عالم خلقت, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اور ایک کتاب تدوین ہے. جو کتاب تکوین یعنی عالم خلقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجسم کیا ہے وہ تمام کے تمام الفاظ کی شکل میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر اس کو کنورٹ کیا ہے اور خلاصہ بیان کیا اس کا قرآن کریم کے اندر, کہ جس کو یعنی اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں, میری طرف سے نہیں ہے, تبیانا لکل شے. اب کسی بھی عربی زبان کو جاننے والے, علم اصول سے قواعد سے قطع نظر, کسی بھی عربی زبان سے جاننے والے سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہے گا کل شے کا مطلب ہے ہر چیز کا علم. لارت بن ولا یابسن کا مطلب بھی ہر چیز کا علم.
جی.
اب ہم نے سوال کیا,
ایک منٹ اس سے پہلے کہ آپ ہمارا سوال دیں یا بیچ میں لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک, اس کے بعد ہم آ گیا. ناظرین اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے پروگرام مشعل راہ.
الله سبحان الله, الله حمدا لله, الله سبحان الله, الله حمدا لله,
الله يا حنان, الله يا ديان, الله يا حنان, الله يا سبحان,
الله سبحان الله, الله حمدا لله, الله سبحان الله, الله حمدا لله,
الله يا مولانا, الله يا سلطان, الله يا غفران, الله يا سبحان, الله يا سبحان,
الله سبحان الله, الله حمدا لله, الله سبحان الله, الله حمدا لله.
ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے علم من الکتاب کے سلسلے میں اور اس کی وسعت. قبلہ اس سے پہلے کہ آپ اس کا جواب دیں, میں یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس چار منٹ سے زیادہ نہیں ہے, لہٰذا
میں انتہائی خلاصہ کروں گا. بس یہاں سے معلوم ہوا کہ کتاب وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے, جس کائنات کے خالق نے اس کائنات کو بنایا ہے, اسی خدا نے اپنے ان تمام مفاہیم کو سمیٹ دیا اس قرآن کریم کے اندر.
جی.
اب میں یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اگر پتہ نہیں چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم کے اندر کچھ نہیں ہے. اگر وہ علم دینے والا علی ابن ابی طالب ہوں اور سننے والے جو ہے نا وہ ایک ملائکہ ہوں اور یا پیغمبر اکرم ہوں, تو ان کی ذات کے سامنے وہ جائیں, یہ چونکہ یہ رمز و راز ایسے ہیں کہ جو ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. جس طرح مثلاً ایک بہت کوڈ ورڈ کے اندر مطالب لکھے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ وہ چیز کیا نہیں سمجھ سکتے ہیں. یا فرض کریں آج کل ایک چھوٹی سی سی ڈی کی مثال دے دوں, چھوٹی سی سی ڈی ہوتی ہے جس کے اندر ہزاروں چیزیں لائی جاتی ہیں. تو اللہ رب العزت کائنات کے تمام حقائق کو الفاظ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پاس, یہ ہے اعجاز قرآن کا کہ جو کائنات, اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے, اسی اتنی بڑی کائنات کی ہر حقیقت کو اللہ رب العزت نے کیا کر دیا, اس قرآن کریم کے اندر سمیٹ دیا. یہ ہے قرآن کی عظمت. لہذا بشر کے لیے امکان ہی نہیں قرآن کریم کا مثل لا سکے یا قرآن کریم کا مقابلہ کر سکے. تو جس ذات کے پاس اس درجے پر علم ہو, وہ تو ہزاروں آصف بن برگیا تو اس کے شاگرد کی بھی قابل نہیں رکھتے.
جی.
اس کے شاگرد بھی نہیں بن سکتے. اور ساتھ ساتھ ہم نے پہلے, آپ کو یاد ہوگا کہ بس عصمت کے اندر جو ہم نے وہاں پر یہ بیان کیا تھا کہ عصمت, جس کے بارے میں وہ مفصل گفتگو کی اور ہم نے عصمت کو ثابت کیا ہے تطہیر کے ذیل میں.
جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ساری ابحاث سے قطع نظر کرتے ہوئے کلمہ الرجس, الرجس کے بارے میں ہم نے یہ بیان کیا کہ رجس یعنی ہر قسم کا نقص, ہر قسم کا عیب, ہر قسم کے گناہ, ہر قسم کا عذاب, چار معنی ہوتے رجس کے. تو ہر نقص کو اللہ رب العزت نے ان صاحبان تطہیر سے دور کرنے کا اعلان کیا ہے کہ انما یرید اللہ کے جو مصداق اہل البیت کی جو مصداق ہیں وہ ہر نقص سے پاک ہیں, ہر گناہ سے پاک ہیں, ہر قسم کے عذاب سے پاک ہیں. تو بالا ترین کائنات کے اندر جو سب سے بڑا نقص ہے وہ کون سا نقص ہوتا ہے؟ جہالت ہے.
جی.
جہالت یعنی اگر انسان کے پاس کوئی اور نقص نہ ہو, ہاں, تو اس سے بڑا نقص کوئی کائنات کے اندر ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کیا ہو, جہالت ہو. تو اللہ رب العزت نے جب کہا کہ اہل البیت کو میں نے ہر رجس سے پاک کیا, یعنی جہالت مطلقاً جہالت سے کیا ہے, پاک کیا میں نے, اور ان کو علم کی زینت کے ساتھ ان کو مزین کیا. پس یہ ذات ایسی ہے کہ جو نقص مطلق جس کے اندر نہیں ہے, یعنی علم مطلق جس کی ذات کے اندر موجود ہے, اور وہ کون سا علم مطلق ہے؟ وہ ہے علم الکتاب. لہذا چونکہ یہ دیکھیں آخری نقطہ جو میں یہاں پر اپنی بات کو تمام کروں,
وہ
یہ چونکہ علم پوری کتاب کے حقائق کا اس کو علم ہے, لہذا یہی در حقیقت رسالت اور نبوت کو سمجھ سکتا ہے. کسی اور کی مجال نہیں ہے کہ یہ امر قلبی امر باطنی جو اس کے قلب کے اندر اس کی حقیقت کو کوئی اور سمجھ سکے, ان کی کیا مجال ہے؟ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جس کے پاس حقیقت کتاب جس کے پاس ہے, جس کے پاس کتاب کی وسعتیں جس کے سینے کے اندر ہیں, وہ سمجھ سکتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے. لہذا وہی شہادت دے سکتا ہے, کوئی اور اس باب میں آ نہیں سکتا. یہیں پر ہم اپنی بات کو تمام کریں گے. اسی لیے علی ابن ابی طالب فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدون.
یہ بھی ایک میرا سوال تھا کہ علم الکتاب کے تاریخی معیدات کیا ہیں. اگر آپ دو تین جملے میں آپ نے بیان بھی فرما دیا کہ سلونی
سلونی قبل ان تفقدونی, یہ اسی لیے علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اگر میرے لیے ایک بستر بچھایا جائے کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں.
بہت شکریہ. اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے پھر مزاحم ہوں گے. ناظرین, یہیں پر ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.